بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حضرت مولانا قاری صدیق ماندوی رحمت اللہ علیہ کے حالات سنائے جا رہے ہیں آپ کا ہدیہ لینے کا معمول ہدایہ کے سلسلے میں بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ بس بقدر کفاف بلکہ نہایت کم مقدار میں اپنے لیے رکھتے باقی مدرسے میں دے دیتے تھے
مطلب یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کوئی ہدیہ دیتا تھا اور وہ ہدیہ مفسدہ سے خالی ہوتا تھا صحیح طریقے سے آتا تھا تو اسے قبول فرما لیتے تھے اور قبول کرنے کے بعد اس میں سے خود کے لیے جتنی ضرورت ہوتی تھی اسے رکھ لیتے تھے اور قدر کفاف کا معنی یہ کہ بس جتنا نیسسری ہوتا تھا اسے رکھ لیتے تھے اور باقی مدرسے میں خرچ کر دیتے تھے اس لیے کہ یہ ایک دینی کام تھا اور ہمارے ایسے اکابر بھی گزرے ہیں اور ہیں کہ جو ہدیہ لیتے تھے اور وہ مدرسے کے مہتمم نہیں ہیں یا ان کے پاس کوئی مدرسہ نہیں ہے مدرسے میں صرف مدرس ہیں تو دیکھتے تھے کہ بھائی فلاں طالب علم ضرورت مند ہے فلاں ضرورت مند ہے فلاں ضرورت مند ہے فلاں ضرورت مند ہے تو ان کی اسپینڈنگ منی وغیرہ دیتے تھے ان کے کپڑے سلواتے تھے ان کی دوا دارو اور دوسرے ساتھی علماء جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کو دیتے تھے تو حضرت قاری صدیق بانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صحیح طریقے سے ہدیہ آتا ہے تو اسے تو لینا چاہیے صحیح طریقے سے ہدیہ آئی جیسے میں نے گزشتہ ہفتے کی نشست میں عرض کیا تھا کہ آپ کی نیت بھی بری نہیں ہے دینے والے کی نیت بھی بری نہیں ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اور کوئی دوسرا مفسدہ بھی نہیں ہے کہ یہ ہدیہ دے کر کے مجھ سے کوئی کام کروائے گا یا مجھے شرم میں ڈالے گا تو اب اگر کوئی انکار کرتا ہے تو یہ گویا ایسا بتلانا چاہتے کہ نہ میں کسی سے ہدیہ نہیں لیتا اپنا ایک ریکارڈ قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس سے اس کی جاہ میں ترقی ہوگی تو ہدیہ لینا ہدیہ دینا دونوں سنت ہیں جس طرح ہدیہ دینے والا دیتا ہے اس نیت سے دیتا ہے کہ میں ان کو دوں گا تو ان کو خوشی ہوگی کس بات سے خوشی ہوگی کہ دیکھو بھائی ان کو مجھ سے محبت ہے تبھی تو مجھے ہدیہ دیا اور پھر یہ فکری چیز ہے کہ دنیا کی کوئی مرغوب چیز آتی ہے تو اس سے بھی خوشی ہوتی ہے انسان کو کہ کوئی مٹھائی لے آتا ہے تو ایک فطری چیز ہے کہ مٹھائی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے تو مقصود خوشی پہنچانا ہوتا ہے پیسے سے خوشی ہوتی ہے مٹھائی سے خوشی ہوتی ہے کھانے کی چیزوں سے خوشی ہوتی ہے ساتھ میں یہ کہ بھائی انہوں نے مجھے ان کو مجھ سے محبت ہے مجھ سے لگاؤ ہے میرا خیال ہے ان کو اس لیے مجھے تو اصل مقصود ہے خوشی پہنچانا تو ہدیہ دینا سنت ہے اس لیے کہ ہدیہ دینے سے ایک مومن کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے تو اسی طرح ہدیہ لینا بھی سنت ہے اس لیے کہ جب ہم دینے والے سے ہدیہ لیتے ہیں اور وہ آدمی صحیح ہے دینے والا تو اس کا دل بھی بہت خوش ہوگا کہ میری چیز قبول کر لی میری چیز انہوں نے لے لی بھائی سمجھ میں آ رہی بات اسی لیے جب ہدیہ قبول کیا جاتا ہے اور ہدیہ قبول کیے جانے کے بعد دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ بھائی ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے چلو اس کو دے دیتے ہیں تو یہ ہدیہ کے آداب میں سے ہے کہ ہدیہ دینے والے کے سامنے کسی اور کو نہ دیا جائے اس لیے کہ اس کی دل شکنی ہوگی اس نے تو ہمیں خوش کرنے کے لیے دیا اور ہم اس کا دل توڑ رہے ہیں ایسا نہیں اسی طرح ایسے آدمی کو وہ چیز نہ دی جائے کہ جس کا اس کے ساتھ بھی رابطہ ہو اور بعد میں پتا چلے کہ یہ قلم آپ کہاں سے لائے جو کہ سلیم نے دی تھی تو دل میں صدمہ ہوگا کہ یہ چیز تو میں نے سلیم کو دی تھی سلیم نے ان کو دی تھی ناراض نہیں ہوں گے لیکن ایک قسم کا صدمہ ہوگا بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو ہدیہ لینا ہدیہ دینا اسی لیے سنت ہے کہ اس سے جانبین کو فرحت اور مسرت ہوتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہمیں سمجھ دے تو حضرت لے لیتے تھے اور لینے کے بعد اپنے اوپر بہت کم خرچ کرتے تھے خود بھی ضرورت مند تھے کوئی انکم نہیں تھا کوئی تو یہ بھی اللہ روزی پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں اس طرح تنخواہ ایک ذریعہ ہے تو ہدیہ بھی ایک ذریعہ ہے, کبھی کبھی میراث میں آ جاتا ہے, کوئی انتقال کر جاتا ہے اور اوور نائٹ دوسرا آدمی مالدار ہو جاتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, اس لیے بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تو کسی کے ذریعے صحیح طریقے سے مجھے روزی پہنچانا چاہ رہا ہے اور میں اللہ کی روزی کو منع کر دوں کہ نہ نہیں چاہیے, نہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بھائی بات کچھ سمجھ میں چلو.
مدرسے میں کچھ تعمیری کام چل رہا تھا, ایک دن معمار نے آ کر دو چار دن میں چھت کے لیے ڈھولا تیار ہو جائے ایک دن معمار نے آ کر کہا دو چار دن میں چھت کے لیے ڈھولا تیار ہو جائے گا, چھت کے لیے لوہا اور سیمنٹ وغیرہ آنا ہے. حضرت متفکر ہو گئے, مجھ سے فرمانے لگے کیا کروں, باندہ میں جس سے قرض مانگ سکتا ہوں لے چکا ہوں. آخر ارادہ کیا کہ کانپور کے کچھ اہل تعلق سے کہا جائے. سفر کا ارادہ کیا, مجھ سے کہا کہ میں کانپور جا رہا ہوں, واپسی میں سریا اور سیمنٹ وغیرہ لیتا ہوا آؤں گا. اسی اثنا میں نے عرض کر دیا کہ دو گاڑیوں سے مہمان آئے ہیں. اس فکر و پریشانی میں بے اختیار زبان سے نکلا ایسے وقت میں مہمان کھل جاتے ہیں. میں نے ایک ہی مرتبہ حضرت کی زبان سے ایسے الفاظ سنے ہیں. بہرحال وہ مہمان آئے, حضرت رحمت اللہ علیہ نے حسب معمول ان کا خوب اکرام کیا, ان کی ضرورت پوری کی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے اشاروں میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کو کہا. وہ سمجھ گئے اور کہنے لگے ہم لوگوں کو کھانا فنا جگہ کھانا ہے. وہ چلے گئے تو میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خوب
یہ بھی بھائی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ بزرگوں کو, علماء کو, دین کی خدمت کرنے والوں کو ملنے کے لیے جانے سے پہلے اپنا ایک اچھا نظام مرتب کر کے جانا چاہیے. اچانک آ دھمکتے ہیں اور یہ دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کے اپنے ایک نظام ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن اب آ گئے تو مہمان کے اعزاز میں, مہمان کے اکرام میں وہ سارا کام ایک طرف رکھ کر کے مہمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور کتنا ان کا نقصان ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, اور ہمارے جانے کی وجہ سے ان کی طبیعت پر کتنا بوجھ پڑتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ تو ان کے لائف اینڈ ڈیتھ والے کام, بہت ضروری کام ہوتے ہیں. تو جیسے ہم لوگ جب کام پہ جاتے ہیں صبح 8 بجے سے شام کو 5 بجے 6 بجے تک, تو اس وقت ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں آتا, اور کوئی آنا بھی چاہتا ہے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ تو میرا کام کا وقت ہے. تو علماء کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں ایسا کیوں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے کچھ اوقات مقرر نہیں ہوں گی؟ مثلاً اسلامک دعوی اکیڈمی ہے تو اس کے بارے میں ایسا کیوں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ تو خود ہی ذمہ دار ہیں, اس لیے کوئی ریسپانسبلٹی نہیں, ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آگے پیچھے. ان کے ساتھ جو میٹنگ ہے اس میں ایک آدمی اگر اس میٹنگ سے نکل جائے گا تو 10 آدمیوں کو کہنا پڑے گا کہ آج میٹنگ نہیں ہوگی ہماری, اور ان 10 آدمیوں کو کہنا پڑے گا کہ یہ میٹنگ اب شام کو ہوگی. تو 10 آدمی شام کے سارے اوقات کو آگے پیچھے اب کرنا پڑے گا. اس لیے علماء, بزرگان دین, دین کی خدمت کرنے والوں کے پاس اور کسی کے پاس بھی جب بھی ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے, مہمان بن کر جانا ہے, زیارت کے لیے جانا ہے, تو ہمیں جو ہے پہلے سے اجازت لے کر جانا چاہیے, بہت پہلے سے ایڈوانس میں پوچھ لینا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اجازت مل گئی چلے گئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مشغول لوگ ہیں, اور گھنٹوں تک نہ بیٹھا رہے آدمی, اٹھنے کا نام ہی نہ لے. دوسرا یہ ہے کہ کھانے پینے وغیرہ کے معاملات کو بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. کھانے کے وقت میں کہیں چلے گئے ہم اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے ہیں مہمان, کیا کریں گے, وہ ادھر ادھر سے سب انتظام کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ انگلینڈ جیسی جگہ کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں, سب الگ الگ رہتے ہیں, لائف انڈیا کی طرح نہیں ہوتا یہاں. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے ہر چیز میں کہ ہم کسی پر بوجھ نہ بنے, ہم کسی پر مشقت کا ذریعہ نہ بنے. تو یہ سب سوچ کر کے جانا چاہیے اپنے طور پر, اپنے طور پر سوچ سمجھ کر. اخیری وقت میں, کھانے کے وقت میں چلے گئے تو جو اخلاق والا آدمی ہوگا, مروت والا آدمی ہوگا, وہ خوشی سے کھلائے گا. اس کے وہ ناراض ہو کر نہیں, وہ ایسا نہیں سمجھے کیوں آئے یہ, لیکن وہ تکلیف میں پڑے گا. تو کتنے آدمی جا رہے ہیں, کتنے بجے جا رہے ہیں, عورتیں ساتھ ہیں یا نہیں, بچے ساتھ ہیں یا نہیں, کیا عورتوں اور بچوں کو لے کر جانا چاہیے یا نہیں, ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے, یہ سب سوچ سمجھ کر جانا چاہیے. بہت کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے اس کا خیال رکھے, ورنہ ہوگا یہ کہ دین کی خدمت کرنے والوں اور علماء اور بزرگوں کی ملاقات کے لیے جائیں گے اور ان کو تکلیف پہنچا کے آئیں گے تو فائدے کے بجائے ہمارا روحانی نقصان ہوگا. ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں.
میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خوب کھلا ہوا دیکھا, مسکراتے ہوئے کہنے لگے, ایسے مہمان بہت اچھے, ایسے مہمان بہت اچھے. بات یہ تھی کہ انہوں نے متفرق طور پر جو ہدایا پیش کیے ان کی مقدار 11,000 تھی اور وہ چھت کی فوری ضرورت کے لیے کافی تھی. آپ نے فرمایا, بس کام ہو گیا, اب میں سامان منگوا لوں گا, کانپور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا لکھنؤ میں ایک صاحب کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کیا, حضرت,
دوسری بات یہ بھی عرض کر دوں, یہ ضمناً بزرگوں کے واقعات سے ہمیں نفع بہت ہوتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں, ادارے کوئی بھی ادارہ, اسلامک دعوی اکیڈمی ہو یا کوئی بھی, میں جب اس قسم کی باتیں کرتا ہوں تو اپنے لیے, ادارے کے لیے نہیں کہتا. یہ مہمانوں والی بات بھی کی وہ اپنے لیے نہیں کی, جماعت کہیں بھی آپ جاؤ, کہیں بھی آپ جاؤ تو ایسے ہی نہیں چلے جانا چاہیے, پوچھ کر. اور ہوشیار ہوتا ہے انسان, ہم کہیں جاتے ہیں اور کھانے پر اصرار کرتے ہیں تو آپ کو ذرا اندازہ ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر میں آیا ہوا ہوں اس میں گھر میں عورتیں کتنی ہیں, ہم لوگ کتنے ہیں, اور اس وقت وہ اکیلی کیا کر سکے گی, کیا جس کے یہاں ہم آئے ہیں اس کی مالی حالت کیسی ہے, اگر اسے ٹیک اوے میں سے خریدنا پڑا تو کیا ہوگا, یہ سب سوچنا چاہیے. تو عذر کر لے آدمی کہ نہیں ہمارا کھانے کا کہیں انتظام ہے, ہم نے کر لیا ہے, نہیں آج نہیں, ہم پھر دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ کھانے کے لیے, سب کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا انتظام تو کہیں اور ہے, اور انہوں نے پھر انفرادی طور پر حضرت کو ہدیہ دیا اصول ضابطے کے مطابق. تو ہدیے درست تھے تو حضرت نے قبول کر لیے, اور حضرت نے قبول کر کے اس کو مدرسے میں دے دیا, 11,000 روپیے ہوئے. تو یہ ادارے جو ہیں, ادارے یہ چلتے ہیں پیسوں سے, یہ مفت میں نہیں چلتے, اور بہت خرچے ہوتے ہیں ادارے. یہ تو یہ ادارے بہت کم قیمتوں میں اس لیے چلتے ہیں کہ پڑھانے والوں کو منیمم ویج دیا جاتا ہے, بہت کم تنخواہ, منیمم ویج, اور کام لیا جاتا ہے 40 گھنٹے کا اور تنخواہ دی جاتی ہے 30 گھنٹے کی, 25 گھنٹے کی, والنٹری کام کرو, یہ کام دے دیا, وہ کام دے دیا, تو اس وجہ سے چلتے ہیں. پھر جو ہے دو آدمیوں کا کام ایک آدمی کرتا ہے, یہ مفتی کام کرتے ہیں, یہ تو پروفیشنل کام ہے. جیسے ایک پروفیشنل ہوتا ہے, ایک وکیل ہوتا ہے, تو اس وکیل کے لیے جو ہے ایک سیکرٹری ہوتی ہے, وہ سارا انتظام. اب یہ ان کو خود ہی فتویٰ انولپ بھی خود کھولنے کا, پڑھنے کا بھی خود, ریسرچ بھی خود کرنے کا, خط بھی خود تیار کرنے کا, خود ہی روانہ بھی کرنے کا. اس لیے کہ ایک اور آدمی کی تنخواہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ اداروں کا یہ حال ہوتا ہے, اداروں میں اس طرح کا حال ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے اسے 3 کتابیں پڑھانی چاہیے تو اسے 4 کتابیں دے دیتے ہیں, ان کو چار دے دی, تو ایک استاد ہمارا بچ گیا تاکہ اتنی تنخواہ ہمیں کم دینی پڑے. تو ادارے جو ہیں اس طرح پیسے بچا بچا کے چلتے ہیں. تو ہمیں اداروں میں ڈونیشن دینا چاہیے, اداروں پہ خرچ کرنا چاہیے, اداروں کو اس حالت میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اداروں کے پاس پیسے بچے ہوئے ہوں تو کوئی بھی کام ان کو کرانا ہے تو ان کو گھبرانا نہ پڑے, ڈرنا نہ پڑے, ان کو اعلان نہ کرنے پڑے. کتنا مشکل ہوتا ہے چندے کا اعلان کرنا علماء کے لیے, یہ آپ حضرات سمجھ نہیں سکتے, لیکن کرنا پڑتا ہے, مجبوراً کرنا پڑتا ہے. تو اداروں کی ہمیں فکر رکھنی چاہیے, اداروں کی فکر رکھنی چاہیے, اور جو اہل علم ہے ان کی بھی ہمیں فکر رکھنی چاہیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجد کے امام کی اتنی تنخواہ ہے اور اس وقت کی مہنگائی میں اتنی تنخواہ سے آدمی کا کام نہیں چلتا, تو ہمیں کچھ ہدیہ دینا چاہیے, اس کو تحفہ دینا چاہیے. ہمیں اللہ نے اگر دیا ہوا ہے تو جو ہمارے بچوں کو جو اساتذہ پڑھاتے ہیں ان کے لیے ان کے پیچھے ہمیں خرچ کرنا چاہیے, اور اگر علم کی قدر کر کے ہم خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں بہت اجر و ثواب ملے گا. تو اس کی طرف بھی توجہ فرمائیں. یہ ایک اس وقت جو ہے دو چیزیں اس سلسلے میں بہت قابل غور ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو ان کا رجحان ریلیف کے کاموں کی طرف بہت ہو گیا ہے, ریلیف کے کام, تو اس میں بھی خرچ کرو, میں منع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ میں سے ہر شخص 90% 80% 95% رقم ریلیف کے کاموں میں خرچ کرے گا تو مسجد اور مدرسوں کو کون آباد کرے گا؟ اس لیے ذرا اچھی طرح سے آپ بجٹ کیجیے, اچھی طرح سے مقرر کیجیے. ایک تو یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو مدارس وغیرہ میں چندہ دیتے ہیں وہ سب انڈیا پاکستان اور بیرونی ممالک میں دیتے ہیں, یہاں کے مدارس کو کوئی نہیں دیتا, تو یہاں کی ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی؟ تو اس لیے آپ جو پیسے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے کبھی میرے پاس جو ہے یہ 1000 پاؤنڈ للہ ہے, تو 1000 پاؤنڈ میں سے میں اپنی مقامی جو مسجد ہے اس میں کتنا دوں گا, پھر ہمارے ملک کے اندر جو ادارے ہیں اس میں سے میرے ذہن میں کون سے ہے, اور پھر ابروڈ کتنا دوں گا, ریلیف کو کتنا دوں گا. تو آتی کل لذی حق کن حق کہو, ہر چیز کو اس کا حق دینا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی فکر کریں اور سوچیں اس کے بارے میں بھی کہ اداروں کی ہمیں فکر کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ ادارے والے ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے. جی
حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ لکھنؤ میں ایک صاحب کے گھر تشریف لے گئے. انہوں نے عرض کیا, حضرت بیٹا سعودی عرب سروس کے لیے چلا گیا ہے, اس نے پہلی تنخواہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیجی ہے. یہ کہہ کر وہ پیسے دینے لگے, وہ ایک خاصی بڑی رقم تھی. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, روکے رہیے, یہ بتائیے کہ آپ یہ مدرسے کو دے رہے ہیں یا مجھے؟ انہوں نے کہا, حضرت یہ آپ کے لیے ذاتی ہدیہ ہے. فرمایا, کئی گاؤں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں جن میں چھت پڑنی ہے, یہ رقم ان میں لگا دی جائے. حضرت مولانا نعمانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی عسرت کی وجہ سے کلکتے کے ایک تاجر جناب حاجی سلیمان صاحب سے بات کی کہ ہمارے مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ مدرسے سے تنخواہ نہیں لیتے اور تنگی میں بسر کرتے ہیں. انہوں نے 5000 روپے سالانہ ہدیہ پیش کرنا شروع کیا. یہ رقم اس زمانے میں بہت تھی. حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا, اس میں سے 1000 یا 2000 میں لے لیتا ہوں, باقی مدرسے میں دے دیتا ہوں. ایک عجیب واقعہ, ایک دفعہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کانپور تشریف لے جانا تھا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کانپور تشریف لانے والے تھے. دوپہر کا وقت تھا, جلد جلد اسباق سے فارغ ہوئے اور مدرسے سے متعلق بہت سے کام انجام دیے. میں نے جلدی سے گھر سے کھانا منگوایا, کھانا وہی 2 روٹی اور چٹنی. حضرت رحمت اللہ علیہ سے کھانے کے لیے عرض کیا. حضرت رحمت اللہ علیہ نے کسی قدر جھنجھلاہٹ کے ساتھ فرمایا, آپ کو کھانے کی پری ہے, مجھے بہت اجلت ہے. میں نے پھر عرض کیا, حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر انکار کر دیا, لیکن میں نے ذرا اصرار اور پختگی کے ساتھ اپنی درخواست عرض کی تو ایک روٹی کھا لی اور کانپور چلے گئے. چوتھے دن دوپہر میں میرے نام حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک پرچہ 9 میل سے آیا.
چوتھے دن, یعنی 3 دن گزر جانے کے بعد, 3 دن پہلے چٹنی اور روٹی کھا کر نکلے تھے اور 3 دن کے بعد چوتھے دن آئے, اور ایک جگہ ہے 9 میل جہاں آ کر کے بس رکتی تھی تو وہاں سے پیغام آیا حضرت کا, کسی کے ساتھ چٹھی کے ذریعے یا کسی کو بھیجا کہ مدرسے میں جا کر کے یہ پیغام دو. جی
9 میل حضرت رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے 1.5 میل دور سڑک پر ایک جگہ ہے جو باندہ سے 9 میل پر ہے. وہاں کوئی آبادی نہیں ہے, اسی لیے اس جگہ کا نام ہی 9 میل پر گیا ہے. آنے والی بسیں ہتھورا کی سواریوں کو وہیں اتار دیتی ہیں اور باندھا جانے کے لیے وہیں سے مسافر سوار ہوتے ہیں. اس پرچے پر لکھا تھا، میرا کھانا اور ایک لوٹے میں پانی لے کر کسی طالب علم کو بھیج دیجئے اور دو تین سائیکلوں کا انتظام کر کے بھیجوا دیجئے، میں مدرسہ کی دال لایا ہوں. میں نے کھانا اور پانی تو فوراً دو لڑکوں کے ساتھ سائیکل سے بھیج دیا اور یہ کہلا دیا کہ مزید سائیکلیں ابھی بھیج رہا ہوں، اور ان دونوں طالب علموں سے کہا کہ جب حضرت کھانا کھا لے تو تم میں سے ایک دال کی نگرانی کے لیے وہی رک جائے اور دوسرا حضرت رحمت اللہ علیہ کو سائیکل پر بٹھا کر لے آئے. ان لوگوں نے یہی کیا، حضرت رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے اور آتے ہی سلام کے بعد مجھ سے فرمایا، کشف ہو گیا تھا کیا؟ میں کچھ نہ سمجھ سکا تو دوبارہ فرمایا، کشف ہو گیا تھا کیا؟
یعنی واپسی پر کہا کہ تم کو کشف ہو گیا تھا. کشف یعنی فیوچر کی بات معلوم ہو گئی تھی آپ کو، یہ کرامت ہوتی ہے. کشف ہو گیا تھا کیا؟ یہ سمجھے نہیں کہ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس لیے نہیں سمجھے کہ واقعہ کیا ہوا تھا وہ ان کو پتا نہیں تھا. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو اس وقت میں نے روٹی کھانے کے لیے منع کیا تھا، لیکن تم نے مجھے فورس کر کے کھلایا تھا، اور پھر وہ روٹی کھانے کے بعد گیا ہوں تو چار دن کے بعد جب ابھی تم نے ٹیفن بھیجا اس وقت میں نے کھانا کھایا. تو اس لیے کہا کہ تم کو کش ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے جبر کر کے روٹی کھلائی تھی.
میں نے عرض کیا، حضرت میں سمجھا نہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو ایک روٹی اصرار کر کے کھلا دی تھی وہی کھائی تھی، یا اب آپ کا بھیجا ہوا کھانا کھا کر آ رہا ہوں.
میں نے عرض، حضرت کو بھوک چونکہ بہت لگی تھی اس لیے پیغام بھیجا کہ کوئی مجھے لینے کے لیے آئے اور گھر پہنچوں اور پھر کھانا کھاؤں، کہا کہ کھانا ہی بھیج دو یہاں.
میں نے عرض کیا، حضرت کانپور میں کسی نے آپ کو کھانا نہیں کھلایا؟ فرمایا، کسی نے بھی نہیں کھلایا. حضرت سے کھانے کے لیے اصرار کرنے کی ہمت کم ہی لوگوں کو ہوتی تھی، ورنہ اہل کانپور تو پیچھے جاتے تھے. اپنے لیے احتیاط ہی پسند تھی. حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے یہاں اساتذہ کی تنخواہیں تو واقعی کم تھی، لیکن اور بہت سی سہولتیں ایسی تھیں جن سے تنخواہوں کی کمی کی تلافی ہو جاتی تھی. مثلا اساتذہ کو مکانات بہت ہی کم کرائے پر دیے جاتے تھے، اور حتی الوسع ہر خواہش مند استاد کو حضرت مولانا مکان فراہم کر دیتے تھے. اسی طرح مطبخ کے لیے جو غلہ تیل وغیرہ فصل کے موقع پر خریدتے تھے، اس میں اساتذہ کے گھروں کے خرچ کا بھی لحاظ کر کے خرید لیتے تھے، اور فصل کے موقع پر جس نرخ سے غلہ خریدا گیا تھا اسی نرخ سے سال بھر اساتذہ کو دیتے رہتے تھے. یہ سامان قرض بھی دے دیا جاتا تھا، اور قیمت قسطوار تنخواہ سے کٹتی رہتی تھی.
دیکھو بھائی، علماء کیسی کیسی قربانیاں کر کے پڑھاتے ہیں، وہ تو اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اندر گہرائی سے دیکھتے ہیں. تو یہ اساتذہ کو تنخواہ کم ملتی تھی، لیکن یہ سہولت ان کو دی گئی تھی کہ ہول سیل پرائز سے جو غلہ مدرسے میں آتا تھا تو ان کو ہول سیل پرائز ہی سے وہ غلہ بیچا جاتا تھا اساتذہ کو، دال ہے، چاول ہے، تیل ہے. اور اس میں اگر کوئی استاد پے نہیں کر سکتا تھا کہتے ادھار دیتے تھے، اور پھر اس کی تنخواہ میں سے، اس کی ویجز میں سے ایک روپیے دو روپیے ایسا کر کے کاٹتے رہتے تھے. یہ ایک فیسیلٹی دی تھی اساتذہ کے لیے، اور یہ فیسیلٹی سب اساتذہ کو کے لیے تھی، جو بھی پڑھائے گا اس کو یہ فیسیلٹی ملے گی. اس لیے کہ سب کی تنخواہیں کم تھیں، سب کا انکم بہت کم تھا.
رمضان المبارک سے پہلے شعبان میں رمضان کے خرچ کے لیے چاول، دالیں اور تیل وغیرہ مطبخ کے بند ہونے سے پہلے ہی دے دیا جاتا تھا. جس سال مولوی حبیب صاحب زیدمج دو حضرت کے بڑے صاحب زادے مدرس ہوئے ہیں، اسی سال شعبان کا واقعہ ہے کہ مطبخ کے ذمہ دار عام اساتذہ کو یہ سامان دے رہے تھے، مولوی حبیب صاحب اتفاقاً ادھر سے گزرے، اس وقت مطبخ اتنا اندر نہ تھا۔ مولوی حبیب صاحب سے کہا کہ آپ کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے لیں، آپ بھی تو اب استاد ہو گئے ہیں۔ مولانا حبیب صاحب نے ان کے کہنے پر دو یا تین کلو چنے کی دال قیمتاً لے لی۔ وہ دال لے کر نکل رہے تھے۔
حبیب صاحب جو ہیں یہ تو حضرت کے صاحب زادے، مگر یہ بھی استاد تھے، تو جو رعایت دوسرے استادوں کو ملتی ہے اپنے بیٹے کو بھی ملنی چاہیے۔ وہ بیٹے جو مدرسے میں پڑھاتے نہیں تھے ان کے لیے تو حضرت نے کبھی یہ نہیں کیا کہ یہاں سے بھی تم خریدو، اور مولانا حبیب صاحب تو خریدنے کے لیے گئے بھی نہیں تھے، وہاں سے کہیں اور جا رہے تھے۔ تو وہ جو ذمہ دار تھا کچن کا، سٹور کا، اس نے کہا کہ آپ کچھ خریدیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 کلو ہمیں دال دے دو، اور خرید لی۔ اور حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت کی نظر پڑ گئی کہ مدرسے کے مال میں سے میرا بیٹا خرید رہا ہے، پیسے دے کر کے خریدا، تو بہت خفا ہوئی، بہت ناراض ہوئی۔ یعنی مطلب یہ کہ مدرسے سے اپنے بیٹے کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ جی،
وہ دال لے کر نکل رہے تھے اور ادھر سے حضرت تشریف لے آئے، دریافت فرمایا کیا ہے؟ آواز میں ذرا ناراضگی تھی۔ بیچارے مولوی صاحب تو گھبرا گئے۔ غالباً مطبخ کے ذمہ دار نے ان کی طرف سے عرض کیا کہ 2 کلو دال نقد قیمت لے کر لی ہے۔ میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ کے غضب کا ایسا حال کبھی نہ دیکھا تھا۔ انتہائی سخت آواز میں مولوی حبیب احمد کو دانتا اور فرمایا، تمہارے باپ کا مال ہے، میں بھیک مانگ مانگ کر تمہارے لیے لاتا ہوں۔ میں فوراً پہنچ گیا اور عرض کیا، وہ بھی تو مدرس ہیں اور یہ سہولت تو سبھی مدرسین کے لیے ہے۔ لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ کا غضب تو کسی طرح کم نہ ہوا، ہم سبھی لوگ لرز گئے۔ بیچارے مولوی حبیب احمد صاحب کا تو برا حال تھا۔ کسی طرح مطبخ واپس آ گئے اور وہ دال واپس کر دی۔ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے بارے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کے احتیاط کا یہی حال تھا۔ مدرسے سے نہ کبھی تنخواہ لی اور نہ کوئی سہولت اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے مدرسے سے حاصل کی۔ جس زمین پر مدرسہ بنا ہوا ہے اس کا اکثر حصہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے اہل خاندان یا اعزا کی ملکیت تھا۔ نیز جس کمرے میں حضرت رحمت اللہ علیہ کا قیام تھا وہ بھی حضرت رحمت اللہ علیہ ہی نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ مدرسے کی رقم اس میں صرف نہ کی تھی۔ مدرسے کے کاموں سے سفر کرنا ہوتا تھا تب بھی حتی الوسع مدرسے سے کرایہ نہ لیتے تھے، اور سفر میں کوئی معمولی سی تجارت کر لیتے تھے جس سے کرایہ نکل آتا تھا۔ مدرسے کے استاد مولانا سعد اللہ صاحب کی کرانہ کی دکان تھی، کانپور تشریف لے جا رہے تھے۔ فرمانے لگے، مولوی سعد اللہ صاحب بتلائیے، آپ کی دکان کے لیے کانپور سے کیا لیتے آئیں جس سے ہمارا کرایہ نکل جائے؟ مولانا سعد اللہ صاحب نے عرض کیا، حضرت سن لائٹ صابن ہمیں باندہ میں اس قیمت کا ملتا ہے، کانپور آپ کو اس سے کم قیمت پر مل جائے گا۔ آپ ایک پیٹی صابن لے آئے، ہم اس کو لے لیں گے اور آپ کا کرایہ اس سے نکل جائے گا۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کانپور سے واپسی میں ایک سن لائٹ صابن کی پیٹی لے آئے اور حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کو دے دی۔ اس میں صابن کی قیمت اور حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کا کرایہ بھی نکل آیا، اور 6 عدد صابن بچے رہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، یہ غریب طلبہ کے کام آ جائیں گے۔